بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، آج بتاريخ 15 جون 2014 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات مطلب ہونے جا رہے ہیں، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. گروپ نمبر 4 سے سب سوال کرتے ہیں کہ کیا حدیث کی کسی بھی کتب میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی؟ اگر ہے تو کون سی کتاب میں ہے اور کس درجے کی ہے، ذرا بتائیں.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث سے متعلق سوال کیا گیا ہے. اولا تو امت محمدیہ کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے تمام افراد کو، اس امت کے تمام عالموں کو، اس امت کے تمام شہروں کو، اس امت کے تمام ملکوں کو بدعت، شرک اور گمراہی پر اکٹھا نہیں کرے گا. اس پر علماء نے دو قسم کی حدیثوں سے استدلال کیا ہے. ایک حدیث تو وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت مغیرہ بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں امتی، میری امت کی ایک جماعت ایسی برابر رہے گی جو حق کے اوپر قائم رہے گی اور حق ظاہر، حق کو لے کر کے غالب بھی رہے گی. یعنی حق کے غالب رہنے کا معنی یہ ہے کہ اگر کہ ان سے حکومت کو چھین لیا جائے، اگر کہ انہیں جیل میں ڈال دیا جائے، لیکن حق بات کا وہ اظہار کرنے سے چکیں گے نہیں. دوسری حدیث جو اس بارے میں بالکل صحیح ہے، صحیح سنن ابو داؤد میں ہے، سنن ترمذی میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے اور ہمارے خیال سے ایک صحابی حضرت ابو مالک اشعری سے ہے. صراحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اس سے محفوظ رکھا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو یا امت محمد کو مثلاً اس سے محفوظ رکھا ہے کہ وہ ضلالت اور گمراہی کے اوپر اکٹھا ہو جائے.
اگلا سوال ہے، سر سوال کرتے ہیں جنوبی حالت میں پاک کپڑا پہننے سے کیا کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے؟
دیکھیے، انسان جنوبی انسان ہے، اس کا جسم، اس کا پسینہ ناپاک نہیں ہے، لہذا جو وہ کپڑا پہنا ہوا ہے وہ کپڑا اگر اس میں غلاظت نہیں لگی ہے، نجاست نہیں لگی ہے، تو وہ کپڑا پاک ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت کے ساتھ نکلنے کی جو ہے وہ ہمارے ساتھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو حضرت مولانا ان سے ملاقات کی. آپ نے حضرت مولانا کا ہاتھ پکڑ لیا، آپ جا رہے تھے، آپ تھوڑا سا غافل ہو کر کے مولانا اپنا ہاتھ نکال کر کے جا کر کے غسل کرنے چلے گئے. بعد میں جب واپس آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم کہاں گئے تھے؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسئلہ یہ تھا کہ میں حالت جنابت میں تھا اور میں سوچا کہ جا کر کے نہا کر کے آؤں. تو آپ نے فرمایا کہ مومن نجس نہیں ہے، مومن نجس نہیں ہے. تو اس کا یعنی کہنے کا مطلب اگر پسینہ بھی لگ جاتا ہے تو کپڑا نجس نہیں ہو سکتا. یہ بڑی خرابی پائی جاتی ہے خاص ہماری بہنوں کے اندر، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس مہاواری کے جو مخصوص ایام ہوا کرتے ہیں ان ایام میں جو کپڑا پہنا ہوا ہے اس سے دھونا ضروری ہے، اس میں نماز جائے گی. بڑا پتہ لگتا
اگلا چل رہا ہے، شب برات میں جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ حلوا دے جاتے ہیں تو اس کا کھانا کا جائے تھے.
بھائی دیکھیے، کیونکہ حلوا ایک بدعت سے منسلک ہے، لہٰذا اصل یہ ہے کہ اس کا قبول کرنا ہی جائے گا. اس لیے اس کے قبول کرنے سے اس بدعت پر ان کی مدد ہو رہی ہے، اور گویا اس بدعت پر ہم نے ان کا اقرار کیا ہے، پہلے اس کو قبول ہی نہیں کرنا چاہیے.
اگلا سوال ہے، سوال کرتے ہیں کہ اگر میں غسل کر لوں اور غسل کرنے کے بعد وضو بھی کر لوں، پھر کچھ دیر کے بعد اگر میں کتنے کپڑے پہن لوں، یعنی دوبارہ دوسرے، یعنی جو کپڑے جن کپڑوں سے غسل کیا تھا پھر دوبارہ دوسرے کپڑے، یعنی جمعہ کی نماز کے لیے دوسرے کپڑے پہنے لیے نکلتے تو کیا وہ وضو باقی رہے گا یا سن جائے گا؟
ظاہر بات ہے، کپڑے کا تبدیل کرنا یہ وضو کے سوکھنے میں داخل نہیں ہے. وضو کے توڑنے والی چیزوں کا نبی کریم بیان فرمایا ہے، خرید سے پیشاب یا پیخانہ کا خارج ہونا، ہوا کا خارج ہونا، یا اونٹ کے گوشت کو پکانا، یا بغیر حائل کے سرمگا کو چھو لینا، اگر یہ چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں تو وہ اس کا داخل.
اگلا سوال ہے، تراوی اور تحجد میں کیا فرق ہے اور قیام اللیل کسے کہتے ہیں؟
جیسے تراوی یہ نام نیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں یہ نام نہیں پایا جاتا. اس زمانے میں اسے قیام لیل، قیام رمضان ہی کہا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے اوپر جب نظر کی جائے تو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات تراویح اور تہجد دونوں پڑھا کرتے ہیں. وہی تھی اس لیے محققین علماء کی رائے ہیں اور بہت سے علماء احناف نے بھی اسے قبول کیا ہے, جیسے علامہ انور کیا کرتے ہیں رحمہ اللہ وغیرہ ہیں, کہ تہجد اور تراویح کیا ہے وہ دونوں ایک ہی چیز ہے. رمضان میں اسے تراویح کا نام دیا جاتا ہے اور غیر رمضان میں وہ تہجد.
اگلا سوال ہے تراویح اصل سنت سے کتنی رکعت ثابت ہے؟ اگر کوئی سنت کے خلاف کرتا ہے تو کیا وہ بدعت کہلائے گا؟ مثلا سنت سے 8 رکعت ہے اور کوئی 20 پڑھے, یا سنت سے 20 ثابت ہے اور وہ 8 رکعت پڑھے؟ برائے کرم مفصل جواب قرآن و سنت کی روشنی میں.
بھائی دیکھیے, بات یہ مسئلہ بار بار سامنے آتا ہے اور اسے تو اب جو لوگ بیس پڑھتے ہیں علماء حق وہ بھی اس کو قبول کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آخری رکعت ہی رہی. البتہ اگر کوئی آدمی نفل کے نیت سے 8 رکعت سے زائد پڑھتا ہے تو اسے منع نہیں کیا جائے گا, نہ اسے بدعت قرار دیا جائے گا. کیسے امام حرم محمد بن سبیل رحمہ اللہ جو مسجد حرام کے اگر امامت کیا کرتے تھے, بلکہ اپنے وقت میں وہ تمام اماموں کے بڑے بھی مانے گئے اور رئیس تھے, ان کے فتوے میں صراحت کے ساتھ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں وہ آتی ہیں. البتہ کوئی آدمی عبادت کی رات سمجھتے ہوئے اس سے زیادہ پڑتا ہے تو اس کی بدعت میں داخل نہیں ہوں, اس لیے کہ سلف کے زمانے سے اس کا ثبوت مل رہا ہے. البتہ سنت کتنا سمجھا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آخری رکعت ہوگی. دوسری بات بھائی, اور اس چیز کو ہمیشہ ہمارے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر آدمی کسی سے کوئی ایک بدعت ظاہر ہو جائے اس کے اوپر بدعتی ہونے کا حکم نہیں لگانا چاہیے. ایک آدمی کسی سے اگر کوئی صرف کا کام ثابت ہو جائے تو اس کے اوپر مشید ہونے کا حکم نہیں لگانا چاہیے, اس لیے کہ علماء اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ ہر آدمی جس کسی سے بدعت ثابت ہو اس کی وجہ سے بدعتی نہیں ہو جاتا, اور ہر آدمی جس سے کوئی کچھ ثابت ہو اس میں ثابت نہیں ہو جاتا. تو اگر کسی نے آپ سمجھتے ہیں اگر کسی نے دین سرکار پہلی آپ اس کو بدعت سمجھتے ہیں اور اس کو بدعت نہیں سمجھتا ہے, اس کے سامنے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے, تو آپ اس وجہ سے اس کو بدعتی ہونے کا حکم نہ لگائیں.
اگلا سوال ہے, ہمارے ملک میں کچھ لوگ کہتے ہیں چاند ایک ہے, جب کسی ایک ملک میں نظر آ جائے تو اس پر اعتبار کر لینا چاہیے, کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر چاند دیکھنے کی سب کتنی کلو میٹر یا کتنی مسافت ہے, مطلب ایک چاند کی رویت پر کتنے دور تک لوگ اس پر اعتبار کر سکتے ہیں؟
دیکھیے یہاں پر دو مسئلے ہیں, ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا ایک ہی جگہ کی رویت پوری دنیا کے لیے کافی ہے, تو اس سلسلے میں ہر انسان ذرا سوچے کیا ایک ہی وقت میں پوری دنیا کے اندر ہر جگہ چاند دکھ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم لگایا ہے سومو لوں گے تم افطرو لوں گے تم, جیسے بتائی کے لیے حقیق ہے کہ چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے افطار کرو, چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو چاند دیکھ کر کے افطار کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند کا وجود حقیقتاً یا حکمن وہاں ضروری ہے. اب ایک ایسی جگہ جہاں پر چاند دکھائی ہی نہیں دیا ہے, نہ حقیقتن ہے نہ حکمن ہے. حقیقتن کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی چاند کو دیکھ لے, حکمن کا معنی یہ ہے کہ اگر وہاں پر کوئی رکاوٹ نہ ہوتی وہ بھی کوشش کرتا تو وہ بھی چاند کو دیکھ لیتا. یہ معنی ہے حقیقتن اور حکمن کا. اب اگر کوئی آدمی ایک ایسی جگہ ہے جہاں کی یہ رویت کا فرق ہے, جیسا کہ تمام علماء فلک اور علماء شریعت اس پر متفق ہے کہ مطالعے میں فرق ہے, یعنی ایک ہی جگہ چاند ایک ہی دن میں دکھائی نہیں دیتا, کم سے کم دو دن کا فرق تو ضرور پڑتا ہے. تو ایک ایسی جگہ پر جہاں پر چاند نہ حقیقتن ہے نہ حکمن ہے تو گویا وہاں پر رمضان آیا ہی نہیں. تو اب اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں سعودیہ میں چاند دکھائی دے گیا اور انڈیا میں نہیں, تو آپ لوگوں کو شعبان کا روزہ رکھوا رہے ہیں, رمضان کے مہینوں کا نہیں رکھوا رہے ہیں. اور اگر سعودیہ میں عید کا چاند دکھائی دے گیا اور انڈیا میں ابھی رمضان ہے, تو آپ لوگوں کو رمضان المبارک میں افطار کرنے کے ذمہ دار ہو رہے ہیں. تو اس چیز کو ہمیشہ ذہن رکھنا چاہیے کہ تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ رویت کے اندر فرق ہے. جب رویت کے یعنی مسئلہ میں فرق ہے تو اس میں بھی فرق ہونا چاہیے کہ لوگ ایک جگہ کی رویت کو ہٹ گئے اس کا اعتبار نہ کیا جائے. ایک چیز. دوسری چیز جو اس کے اندر بیان کی گئی کتنی مسافت کے اندر اس کا لحاظ رکھا جائے گا, تو اس سلسلے میں دیکھیے سید کی طرف سے کوئی سی متعین نہیں ہے. شریعت میں جو آئی ہے وہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. ایسے ابو ابن عباس نے بیان فرمایا کہ یہ کل ملج رویت ہے, ہر شہر والے کیا ہیں وہاں کی رویت کا اعتبار کریں. جیسے ابن عباس کے قول کا مانا اور مفہوم ہے کہ ہر شہر کے لوگ اس کا اعتبار کریں. اب علماء فرق یہ جہاں تک بتا دیں کہ ہاں بھائی یہاں سے لے کر یہاں تک رویت کا فرق پڑ سکتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر علماء اکٹھا ہو کر کے اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ ہاں بھائی یہاں تک ایک رویت مانی جائے گی, وہاں تک دوسری, یہاں تک تیسری ہوگی, تو یہ کوئی مسئلہ نہیں.
اگلا سوال ہے تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا تعویذ کلی طور پر حرام ہے؟
بھائی دیکھیے تعویذ اگر قرآن اور حدیث سے نہیں ہے, کچھ حروف لکھے ہوئے ہیں کچھ ہندی سے اس میں ہیں, ظاہر بات ہے, یا اسے پھونک کر کے اس پر گرے ماری گئی ہے پھونک مار کر کے, اس قسم کی چیزیں جو ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ناجائز اور حرام اور شرک ہے. شرک اکبر یا شرک اکبر انسان کی نیت کے اوپر ہوگا. البتہ وہ تعویذ جس میں جائز دعائیں ہوں, قرآن کی آیات ہوں, حدیث رسول ہو, اس میں جو دعائیں ہیں وہ ہوں, وہ حکم علماء کے نزدیک مسترد ہی ہے. بعض علماء اسے ناجائز کہتے ہیں اور بعض علماء اسے جائز کہتے ہیں, لہذا پرہیز ہی بہتر ہے. مسلات سے بچنے کے لیے پرہیز ہی بہتر ہے. اور اس نے بھی یہ بات متفق رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کسی نے تعویذ نہیں کرنا, نہ اللہ رسول نے تعویذ میں کر کے دیا ہے, لہذا اسی پر عمل کیا جائے اور وہی احتیاط کا تقاضا ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی نے ایک پوسٹ کی اور اس کی صحت متعلق سوال کرتے ہیں کہ عمر نوین حضرت حکمت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا تو بقیہ پاک میں مجھے مل گئے. آپ نے مجھے فرمایا کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ہاتھ غلطی کریں گے؟ اس کی رسول اللہ میں نے خیال کیا تھا کہ آپ بھگوان ان کا اثرات سے کسی کے ساتھ غلطی کیے گئے ہوں گے. فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی سمرضی رات آسمان دنیا پر تجربہ فرماتا ہے, بس قبیلے بنے کل کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گنہگاروں کو بخش دیتا ہے. حوالہ ہے ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 180 حدیث 739. حدیث صحیح ہے کیا؟
اس حدیث کے نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو غلط قرار دیا اور کہا کہ حدیث سے متعلق ہم نے اپنے استاد امام بخاری رحمہ اللہ سے پوچھا تو امام بخاری نے اس کو غلط قرار دیا. تو لوگ اتنا نقل کریں اور امام بخاری اور امام ترمذی کے قول کو نہ نقل کریں, یہ تو خیانت ہے نا. امام ترمذی جو اس کو غلط قرار دے رہے ہیں تو آپ اپنی طرف ان کو اس کو امام ترمذی کی آپ پوری بات نقل کریے تو حدیث کا نقل کریں.
اگلا سوال ہے کہ ساتھی نے صحیح سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث کو نقل کیا اور بھیجا ہے, باب ماجہ فی لیلۃ النصف من شعبان عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا یصلی فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقه الا لمشرک او مشاہن.
فیغفر لجمیع خلقه الا لمشرک او مشاہن, اللہ ما یبارن ہوتے صحیح قرار دیا ہے. یہ حدیث ہے, اس کی صحت علماء کے نزدیک مختلف ہی ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ حافظ نے حضر انہوں کی تحقیق ہے کہ حدیث قابل قبول ہے, اور جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حدیث قابل قبول ہے. لیکن اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اس رات کو جاگا جائے اور اس رات کو جشن منایا جائے, ہاں, اور نہ اس میں قبرستان جانے کا ذکر ہے, نہ ہی اس میں قبرستان جانے کا ذکر ہے. اس حدیث سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور بندوں کے نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں. البتہ ایک صبح لوگوں کو یہ ہوتا ہے اس کو بھی دور ہو جانا چاہیے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اتنی افضل رات ہے تو ہم اس رات کو سوئے کیوں نہیں؟ تو دیکھیے عبادات کا جو معاملہ ہے وہ توقیفی ہے, سارا کا سارا معاملہ کیا ہے توقیفی ہے. کسی دن کا، کسی وقت کا، کسی رات کا افضل ہونا اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اس دن کوئی نیک کام بھی کریں. ہم اس دن نیک کام کب کریں گے؟ جب اس دن نیک کام کرنے کی جس نے اس رات کی فضیلت بیان کی ہے وہ نیک کام اس رات کو کیا ہو یا کچھ کرنے کا حکم دیا ہو. مثال کے طور پر جمعہ کا دن اور جمعہ کی رات افضل دنوں میں ہوں، بلکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کی رائے جو ہے کہ تمام دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، لیکن آپ کا سامنے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا، جمعہ کی رات کو تہجد پڑھنے سے منع فرمایا. تو معلوم یہ ہوا کسی دن کا کسی رات کا افضل ہونا اور معنی رکھتا ہے، اور اس میں کوئی خاص عبادت کرنا ہے اور نہیں.
گروپ نمبر پانچ ساتھی نے ایک پوسٹ کیا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے تصویر میں بنی کے ہاتھ جو ہے سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے کو دکھایا گیا اور اس کے بعد ہاتھ دکھاتے ہوئے دکھایا گیا ہے. تو ساتھی اس پر تیرا سوال کرتے ہیں کہ محترم سے اوپر جو نماز کا طریقہ بتایا گیا ہے سجدے میں، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے؟
دیکھیے یہ مسئلہ بھی اہم مختلف ہے کہ پہلے سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنے رکھا جائے یا کہ دونوں ہاتھوں پر رکھا جائے. اس سلسلے میں جو حدیثیں آئی ہیں منفردہ طور پر تقریباً ہر ایک ضعیف ہیں، البتہ زیادہ صحت کے قریب وہی حدیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ پہلے اپنے ہاتھوں پر رکھے پھر اس کے بعد اپنے گھٹنے پر رکھے. والد مسلم کی حدیث صحیح محبان وغیرہ میں ہیں، ان میں شریف ابن عبداللہ القاضی مشہور ہیں اور ضعیف ہیں.
گروپ نمبر چھ سوال کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے اس سے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ سگریٹ کے تعلق سے سگریٹ حرام ہے یا مکروہ ہے، تو دعوت دیا گیا تھا مکروہ تو ابھی تسلی نہیں ہوئی ہے اس سوال سے پوچھیں گے، جبکہ میڈیکل رپورٹ کہتی ہے کہ آدمی جو ہے نا اس میں دو دن کی عمر کم ہو جاتی ہے اور اس میں نقصان ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی یہ مکروہ کیوں ہے حرام کیوں ہے؟
کیسی ہے علماء اس سلسلے میں آرا مختلف ہیں اور علماء ان چیزوں کو اچھی طریقے سے سمجھتے اور جانتے ہیں، ان کی باتوں میں علماء کی باتوں پر استعمال کرنا چاہیے. ہم نے اس لیے یہ نہیں کہا تھا کہ ہاں مکروہ ہے، یہ سمجھنے میں غلطی ہم نے کہا کہ علماء کے دو اقوال اس سلسلے میں ہیں. البتہ میری کیا رائے ہے، ظاہر بات ہے نہ میں سگریٹ پیتا ہوں نہ اسے پسند کرتا ہوں نہ سگریٹ پینے والوں کو پسند کرتا ہوں، بلکہ میں تو اسی طرف میرا رجحان زیادہ ہے کہ سگریٹ پینا نہ جائے اسے چھوڑنا چاہیے.
اگلا سوال ہے، سوال کرتے ہیں کہ کیا کوئی انسان اپنے ہاتھ اور سینے وغیرہ کے بال کو موڑ سکتا ہے یا کٹوا سکتا ہے، کٹنگ کر سکتا ہے؟
ہم دیکھتے ہاتھ اور سینے کے بال کی دو صورت، ایک صورت یہ ہے کہ بالکل غیر طبیعی ہو رہے ہیں، یعنی اس کے جسم پر ایسے بال آ گئے جس سے کتے ہیں یا جانوروں کے ہیں جسم کے اوپر بال رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں تو اسے کیا ہے کٹوا سکتا ہے. یا اس کے بال زیادہ بکثرت اتنے تو نہیں جس سے کتے یا حیوانوں کے ہیں، لیکن اس کٹا چاہیں تو اس سے اس کو ایجا پہنچ رہی ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے تو اسے اسے کٹوا سکتا ہے. لیکن بال جس سے عادی ہیں عام مردوں کے ہوا کرتے ہیں کسی کے کم کسی کے زیادہ، تو ایسے بالوں کا کاٹنا جائے نہیں ہے، وہ لمس کے اندر کاٹے ہیں.
اگلا سوال ہے، ساتھی سوال کرتے ہیں کہ میں جو ہے شافعی مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ رہتا ہوں، تقریباً ان کے ساتھ نماز پڑھنا ہوتا ہے، لہٰذا ان کے پیچھے میں نماز پڑھتا ہوں پانچ چھ مہینے سے، لیکن ان کے وضو کے طریقے میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ سر کا مسا کرتے ہیں، وہ صرف پانچ چھ انچ جو ہے اوپر سے سر کا مسا کرتے ہیں، مجھے شک ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں. تعلق سے آپ کے سوال کرتے ہیں
بھائی، اس سلسلے میں مجھے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو اپنے فتاوی میں نقل کرتے ہیں اس میں بات بہت پسند آئی، اور ہمارے کبار علماء اہل حدیث نے بھی اس سے قبول کیا ہے کہ علماء کا اس کے اوپر اتنا ہے کہ ایک مسلک کے ماننے والوں کا دوسرے مسلک والوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ اگر ایسا بھی ہو مثال کے طور پر کیا کر رہے ہیں وہ قبر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، قبر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں اور ہم دعائے قنوت کو مسنون نہیں سمجھتے، لیکن اگر ہم ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو ہمیں وہ کام کرنا دعائے قنوت پڑھنی ہوگی، ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں، بلکہ ایمان کی مطالبات یہ ہوتی ہے داخل ہوگی.
اگلا سوال ہے، ساتھی سوال کرتے ہیں کہ میں انڈیا کا رہنے والا ہوں اور کمپنی میں کام کرتا ہوں اور 24 مہینے میں مجھے چھٹی ملتی ہے، تو میری بیوی اور بچے بھی ہیں، تو کیا ان کو چھوڑ کر رہنا میرا گناہ ہے یا कितने दिनों तक दूर रह सकते हैं इनका सवाल।
हम असल में देखिए ये मसला आपका और आपकी बीवी का है। मसल मशहूर है बिना बीवी रहोगी तो क्या करेंगे रहोगी। आपकी बीवी अगर इसके ऊपर मुतफिक है और वो मुतमिन है उसे अपनी इज्जत का खतरा नहीं है वो गुनाह के अंदर नहीं पड़ती आज गुनाह के अंदर नहीं पड़ते हैं तो डेढ़ साल दो साल ढाई साल ये इसकी कोई तहरीर शरीयत के अंदर नहीं आई है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु ने छह महीने हैं जो रखा था तो ये सियासत है ये शरई तौर पर सियासत है वो कोई शरई हुक्म नहीं है। अगर हमारी हुकूमतों को चाहिए कि इस महीनों में लोगों को छुट्टी दे दिया करें कि अपने हलाल में जाए लेकिन जहाँ पर हुकूमतों का ये मसला नहीं है हमारे एग्रीमेंट या उसका मसला है तो ये हमारे और मियां बीवी के अपनी सभी के ऊपर है इसमें कोई खड़ी चाहिए नहीं।
अगला सवाल है हम सवाल करते हैं कि तीनों सीनियर चाहे वो अच्छे हों बुरे हों इस्लामिक हों या तारीखी हों इन सीरियल या नाटकों का देखना अनुच्छा है।
अरे आपने खुद ही फैसला कर लिया अगर इस्लामी है सही है राज में कुदरत है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है और अगर वो जो है नाजायज है आराम है तो उसका देखना भी नाजायज और आराम होगा।
جزاكم الله خيرا وحسن الجزاء يأتي سي بي سي اس اس ام 19 جو گروپ اے اور پارٹ اے اور بی میں پیش کی گئی امید کے آپ کو بھی مستفید ہوں گے اور دوسرا کو فائدہ اٹھانے کا موقع عنایت فرمائیں گے۔ مزید غیر سوالات کے لیے ہمارا نمبر نوٹ فرما لیجیے 050-262-7622 اور مزید مطالعات کے لیے ہماری مشاہدہ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔